حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد آلِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
اللہم صل علی محمد وآلِ محمد.
واللعنة الدائمة الابدیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. صلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حضرت محترم یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور ہمارا موضوع ہے مومن کی بصیرت اور معرفت. کل کی نشست میں ہم نے کوشش کی کہ جو تین الفاظ ہیں مومن اور بصیرت اور معرفت ان کی کچھ تشریح کی جائے کیونکہ ان کی تشریح بھی آگے چلتی رہے گی. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ بصیرت پر ہے اور بصیرت کا براہ راست تعلق معرفت سے ہے. جیسے جیسے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور اگر بصیرت میں کمی ہوگی تو معرفت میں کمی ہوگی. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے اپنے حبیب اپنے رسول سے. خدا کہتا ہے آپ کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ اور میں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف. علی بصیرہ بصیرت کے ساتھ. انا و من تبعنی میں خود بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور وہ جو میرا اتباع کرتا ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اور پاک ہے اللہ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. گویا تبلیغ دین کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. بغیر بصیرت کے اگر انسان تبلیغ کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے اور دین سے برگشتہ ہو جائیں. اس پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. لیکن میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اشارہ کیا تھا کہ ایک دعا ہے جو تعقیبات نماز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے فجر میں اور مغرب میں اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اصول کافی کے اندر آئی ہے اور دعاؤں کی اور تعقیبات کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آئی ہے جس میں خاص طور پر اس جملے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کہا گیا وج النور فی بصری والبصیرت فی دینی کہ بار اللہ میری آنکھوں میں بصارت اور میرے دین کی بصیرت عطا فرما. والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی. تو بصیرت دینی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس بصیرت کے موضوع پر اس پہ ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس قدر اہم ہے کہ کہا گیا ہے صبح شام دعا کرو بصیرت میں اضافے کی دعا. اور ہماری اس گفتگو میں جو ایک اہم حصہ ہے وہ ہے ایسے لوگ جو مختلف زمانوں میں رہے ہیں خا خواص میں سے ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ بعض اوقات با بصیرت ہوتے ہیں، بعض اوقات بے بصیرت ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے بصیرت ہونے اور نہ ہونے سے ان کی ذات کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، مگر اگر خواص بے بصیرت ہوں تو پورے معاشرے کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے ایسی مثالوں کو ڈھونڈ کر لائیں کہ جو خواص میں سے ہیں اور جس میں دونوں طرح کی مثالیں ہیں، کچھ با بصیرت ہے اور کچھ بے بصیرت۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایسے لوگ عہد رسالت ماپ سے چلے آ رہے ہیں، آپ ہر دور میں ملیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، لیکن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بصیرت کا فقدان ہے۔ ایک آیت میں نے سورہ حجرات سے پڑھی تھی کہ مومن اصل میں وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ثم لم یرتابوا، اور پھر شک نہیں کرتا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبر صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے ہیں اور لوگ جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا میں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا یہ جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں، اگریمنٹ کر رہے ہیں، تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا خدا کی طرف سے کر رہے ہیں؟ میں کہا خدا کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول جو فیصلہ کرتے ہیں وہ خواہ اپنی طرف سے کریں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول تو دشمن کی طرف کنکر ہی مارتے ہیں، تو خداوند عالم کہتا ہے آپ نے نہیں ماری میں نے ماری۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم فیصلہ، اتنا اہم ڈیسیجن، اتنا اہم ایگریمنٹ صلح حدیبیہ، اور اس میں خدا کی معاذ اللہ رضایت نہ ہو، ایسا ممکن ہے کوئی؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً خدا کی طرف سے کر رہے ہیں۔ کہا پھر اتنے دب کے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دب کے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بات کی تاریخ، اب تو ہمارے سامنے بات کی تاریخ بھی ہے نا، مشکل نہیں ہے سمجھنا اس چیز کو، کہ اگر آپ بات کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک جملے میں اگر میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی۔ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو پیغمبر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور صلح حدیبیہ تھی تو مکے کے بعض قبائل سے آپ نے دوستی بڑھائی، تعلقات بڑھائے، اور پھر انہی قبائل کے سرداروں کے قتل کی وجہ سے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے۔ تو اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا، مکے میں اسلام نافذ نہ ہوتا۔ لیکن ایک انسان ہے جس کا ویژن، بصیرت کا ہم نے ترجمہ ویژن سے کیا، کہ جس کا جو ویژن ہے وہ بہت نیرو ویژن ہے، جس کو کہتے ہیں نا ٹنل ویژن، کہ ٹنل ویژن میں صرف سامنے نظر آتی ہے روشنی، باقی ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس کے سامنے بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آس پاس کی، کہ وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں یہ کتنے دور رس فیصلے ہیں، یہ اس کے اثرات کتنے دور تک جا سکتے ہیں۔ اور پیغمبر پر شک کرنا، اور ایک شعر شاید میں سناتا رہتا ہوں، شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، کسی ہندو شاعر کا ہے کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، اور قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، یہ ہے اسلام تو اسلام سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ صلوات پڑھیں ایک محمد والے، اور ایک واقعہ نہیں ہے، پیدر پہ بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو۔ ایک واقعہ ہو تو ٹھیک ہے، چلے نظر انداز کر دیں، غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، بہت سارے واقعات۔ عبداللہ ابن ابئی، آج آپ نام لیں نا بچوں کے طالب علموں کے سامنے اسلامی تاریخ کے، سیرت کے، عبداللہ ابن ابئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف منافقین، اچھا آج بچے بچوں کو پتہ ہے، اس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہوگا عبداللہ ابن ابئی کے بارے، وہ اکیلا تو منافق نہیں تھا، معاشرے میں بہت سارے منافقین تھے، لیکن اس کا نفاق کئی مرتبہ ظاہر ہو چکا تھا بعض جنگوں میں اور دیگر مواقع پر۔ اچھا جتنا بھی اس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہو، جس طرح عام مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نہیں سمجھتے، کیا آپ کو بھی یہ ساری باتیں پتہ ہیں، پھر بھی عبداللہ ابن ابئی کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کیا، عبداللہ ابن ابئی کو آپ نے قتل نہیں کرایا. لوگ مشورہ دیا کرتے تھے کہ اس کو صاف کروا دیں، یہ خطرناک آدمی ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں. عبداللہ ابن ابئی کا ایک بیٹا تھا بہت ہی مخلص، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، عبداللہ عبداللہ ایک ہمارے افغانستان میں بھی ہیں، عبداللہ عبداللہ. تو عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی اتنا مخلص تھا وہ کہ پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں. کہا کہ میں اصل میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ پلیز میرے باپ کو قتل نہیں کروائیے گا، مجھے پتہ ہے میرا باپ کیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو قتل کروا دیا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اگر آپ کا ارادہ ہو کہ میرے باپ کو راستے سے ہٹانے کا، تو آپ پلیز مجھ سے کہہ دیجیے گا، میں یہ کام کر دوں گا. اتنا مخلص بیٹا کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کبھی میرے باپ کو راستے سے ہٹانا ہو تو آپ مجھے اشارہ کیجیے گا، میں یہ نیک کام کر دوں گا تاکہ وہ فتنہ نہ ہو جو اس کے قتل پہ ہونے کا امکان ہے. اچھا پیغمبر کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں ہمیں کیا معلوم. اب عبداللہ ابن ابئی مر گیا، آپ نے کہا بیٹے نے آ کے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، ہم نے پڑھا دیں. اب پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں پڑھا، یہ تو منافق تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ. ارے بھائی آپ جس طرح جانتے ہیں وہ منافق تھا، اللہ کے رسول بھی تو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں. آپ نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھا دی. تو بعض لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کا ویژن معاذ اللہ پیغمبر سے بھی زیادہ ہے، ان کی بصیرت اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہے، اور ایک نہیں متعدد مقامات پر یہ چیز ظاہر ہوتی رہی، کبھی کسی موقع پر کبھی کسی موقع پر. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لاؤ کاغذ اور قلم تاکہ میں ایسی چیز لکھ کر دے دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں لکھ کر دے دوں جس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی؟ لیکن نہیں دیا امت نے لکھنے کے لیے. تو ایک نہیں متعدد واقعات ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتے تھے لیکن ان کے اندر ویژن کی کمی تھی، بصیرت کی کمی تھی. بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، پیغمبر مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص کہتا ہے معاذ اللہ آپ عدل سے کام لیں. استغفر اللہ، آپ نے فرمایا میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو اور کون عدل سے کام لے گا؟ یعنی پیغمبر سے ایک شخص جو کلمہ گو ہے اس نبی اس رسول کا، وہ یہ کہہ رہے کہ معاذ اللہ آپ عدل سے کام لیں، اور خدا کو آیت نازل کرنی پڑی کہ وما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. رسول بہتر جانتے ہیں، تم بہتر جانتے ہو. تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی ایسے تھے جن کے اندر بصیرت دینی کی کمی تھی، ورنہ اللہ کے رسول جس معاشرے میں ہوں، جن لوگوں کے درمیان ہوں، ان کو اور کسی قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول موجود ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہیں فالو کرنے لگے زیادہ تر معاملات میں پھنس جاؤ گے تم. تم یہ چاہتے ہو کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو ڈکٹیٹ کرو، اللہ کے رسول کو سمجھاؤ پڑھاؤ سکھاؤ. ٹھیک ہے وہ تم سے مشورہ بھی لیتے ہیں، بعض اوقات مختلف امور میں پیغمبر مشورہ کیا کرتے تھے، خاص طور پر جنگ کی حکمت عملی، جو وار اسٹریٹجی ہے, اگر پتہ چل جائے دشمن آیا ہے, اب طے پا گیا مقابلہ کرنا ہے, تو آپ مشورہ کرتے تھے, بتاؤ بھی کس طرح مقابلہ کیا جائے, اندر رہ کے کیا جائے, باہر جا کر کیا جائے, اور جو مناسب مشورہ ہوتا تھا وہ مان لیا کرتے تھے. میجورٹی کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے فیصلے, کہ میجورٹی از اتھارٹی. ہاں بھائی ہاتھ اٹھائیں, کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اندر رہ کے مقابلہ کریں, کتنے لوگ چاہتے ہیں باہر جا کے مقابلہ کریں. جی 1 2 3 4 5 6 یہ 49% اس طرف ہو گئے, 51% ادھر ہو گئے, 51% جوالے جیت گئے. نہیں یہی ہوتا رہا, کوئی ایک مشورہ دے. جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ سلمان فارسی نے دیا. تو سلمان فارسی اکیلے ہی تھے نا, اکیلے تھے, لیکن وہ مشورہ اتنا پسند آیا آپ نے کہا اسی پہ عمل ہو. مشورہ, ووٹنگ نہیں ہوتی تھی, مشورہ ہوتا تھا, ہیڈ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی. تو مشورہ لیا کرتے تھے آپ. اب اگر کسی کا مشورہ آپ نے قبول نہیں کیا, بھائی بیک وقت دونوں مشورے تو قبول نہیں ہو سکتے نا. اگر کوئی کہہ رہا ہے باہر نکل کے مقابلہ کرنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے, اب دونوں تو نہیں مان سکتے, کوئی ایک مانیں گے ظاہر ہے. تو قرآن کریم کہہ رہے تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں, تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ تمہاری بات مان لی جائے. تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم جو مشورے دیتے ہو, تم جو باتیں کرتے ہو, یہ کتنی کمزور باتیں ہیں. اگر ہر مشورہ تمہارا مان لیں تو تم خود پھنس جاؤ گے, چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. بحیثیت اللہ کے رسول کے وہ تمہارے مشورے کے پابند ہیں نہیں, بحیثیت اللہ کے رسول کے وہ تمہارے مشورے کے پابند نہیں ہیں. لیکن خداوند عالم چاہتا ہے کہ معاشرے میں مشورے کا ٹرینڈ, مشورے کا کلچر رائج ہو, تو مشورے کا حکم دیتا ہے, وشاورہم فی الامر, مختلف امور میں ان سے مشورے کیجیے. تو امرہم شورا بینہم, دو آیتیں ہیں نا اس بارے میں, امرہم شورا بینہم, ان کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. تو مشورہ اچھی چیز ہے, لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میرا ہی مشورہ مان لیا جائے, اور میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا تو ہم نہیں جا رہے, یہ منافقین کا ٹرینڈ تھا. تو بہت سے لوگ ایسے تھے پیغمبر کے ساتھ تھے, بعض اوقات جنگوں میں بھی ہوتے تھے, مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پہ ہوتے تھے, کسی اور موقع پر, جو ان کا طرز عمل تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویژن کی کمی, بصیرت کا فقدان. بے عینی اسی طرح بہت سے لوگ مولا علی کے ساتھ تھے, علی کے ساتھ تھے, علی کے ساتھ میدان جنگ میں بھی ہیں, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بصیرت کی کمی. بلکہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو عہد رسالت میں بڑے کارنامے انجام دے چکے تھے, جب علی علیہ السلام کا دور آیا تو بالکل ڈفرینٹ طرز عمل سامنے آیا. یعنی عہد رسالت میں ان کے بڑے کارنامے تھے, بلکہ عہد رسالت کے بعد بھی بعض ایسی شخصیات ہیں, مثلا ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں, زبیر ابن عوام, طلحہ و زبیر میں سے زبیر, زبیر جو تھے ان کی بڑی خدمات تھی پیغمبر کے زمانے میں بھی, اور جنگوں کے اندر بڑے کارنامے تھے. زبیر بہت بہادر تھے, بہت جنگجو تھے, اور ہاشمی بھی تھے. زبیر جو تھے وہ ہاشمی تھے, خلیفہ اول کے تمہیں نواسے تھے. تو بڑے کارنامے تھے پیغمبر کے عہد میں ان کے, اور علی علیہ السلام سے خاص ان کو عقیدت بھی تھی, حضرت علی سے محبت تھی. اور جس وقت جناب سیدہ کے گھر پہ لوگ آئے اور کہنے لگے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے, تو چند لوگ جو جناب سیدہ کے گھر کے اندر موجود تھے ان میں ایک زبیر تھے, اور جب علی کو لوگ لے کے جانے لگے تو زبیر وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے تلوار نکالی, علی کا دفاع کرنے کے لیے تلوار نکالی. جب تلوار نکالی, اور زبیر کی تلوار بہت معروف تھی, لوگ جانتے تھے کہ زبیر بہت بہادر آدمی ہیں اور جنگجو آدمی ہیں, تو زبیر نے تلوار نکال لی کہ اس کا مطلب بہت خطرناک جنگ ہو سکتی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے مل کے زبیر کو قابو میں کر لیا, تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی اور چھین کے زمین پہ یا پتھر پہ مار کے تلوار کو توڑ دیا, توڑ دیا یا ٹیڑھا کر دیا, ناکارہ بنا دیا. اب پھر علی کو لے آنے میں وہ کامیاب ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ علی کے ساتھ تھے جبکہ زیادہ تر لوگ ساتھ نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر 25 سال کا عرصہ گزرا, اس میں زبیر جو ہیں وہ اتنے بہت سارے جو جنگیں ہوئیں, فتوحات ہوئیں, ان میں آپ کو زبیر کا کوئی خاص کارنامہ نظر نہیں آیا. یعنی بہت زیادہ گڈ بک میں نہیں تھے مختلف ادوار میں. اب علی علیہ السلام کا زمانہ آ گیا, 25 سال بعد علی کا زمانہ آیا, تو علی کے پاس آ گئے, علی کی بیعت کر لی. تعالیٰ نے بھی اور زبیر نے بھی, دونوں نے, تعالیٰ بھی اسی طرح, ان کا بھی کارنامہ تھا, ام المومنین سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. اچھا, اب جب علی کا زمانہ آیا, علی کی بیعت کی, تو ایک توقع تھی ان کو کہ ان دونوں کو کہ شاید کوئی گورنری, کوئی بڑی پوسٹ مجھے بھی آفر ہوگی. توقع تھی کہ کوفہ اور بصرہ ان دونوں کو مل جائے گا. تو علی علیہ السلام تو پہلے ہی جو لوگ مختلف صوبوں کے اندر گورنر بنے ہوئے تھے اور ان کی 25 سال میں مختلف طرح کی شکایتیں آتی رہی تھیں, آپ نے تو ان میں سے کئی لوگوں کو بیک جنبش قلم برطرف کر دیا تھا. اب کسی کو علی اگر خود اپوائنٹ کریں گے تو بہت چھان پھٹک کے کریں گے, ایسے تو نہیں کر دیں گے. جب پہلے سے اپوائنٹڈ لوگوں کو وہ فارغ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ ریزرویشنز ہیں, تو جن کو خود علی اپوائنٹ کریں گے بہت دیکھ بھال کے کریں گے ظاہر ہے. اور کوئی بھی وجوہات رہی ہوں, ان دونوں کی باری نہیں آئی, موقع نہیں ملا. اچھا, علی کا ساتھ کیوں دے رہے تھے آپ اب تک؟ اس لیے دے رہے تھے کہ کوئی پوسٹ مل جائے, علی کو تو نہیں چاہیے ایسے لوگ, علی کو اپورچونسٹ لوگ نہیں چاہیے, مخلص چاہیے, خالص لوگ. ایسے لوگ تھے علی کے پاس, مالک اشتر تھے علی کے پاس, محمد ابن ابی بکر تھے علی کے پاس, علی کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, عمار یاسر ہیں علی کے پاس, جن کی بصیرت واضح ہے. عمار یاسر کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا میں ابھی. تو یہ جو لوگ تھے, ان کو توقعات تھیں کہ شاید کوئی بڑی پوسٹ ہمیں مل جائے گی, نہیں ملی, نہیں ملی تو مایوس ہو گئے. اچھا, آپ اتنے مایوس ہوئے, اتنے ڈس پوائنٹڈ ہوئے کہ بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ کے مکہ چلے گئے کہ جی ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ بھائی, مبارک ہو عمرہ کر کے کرنا. تو عمرہ تو کیا ہوگا, یقیناً جب حدود حرم میں داخل ہوگا عمرہ تو ضرور کرے گا وہ, لیکن عمرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور پلاننگ بھی کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو پوری جنگ جمل ہوئی ہے, ان میں اس جنگ میں ان دونوں کا اہم کردار رہا ہے. ایون ام المومنین کو تیار کرنے میں, گھر سے نکالنے میں, لے کر آنے میں, میدان میں لانے میں, لشکر تیار کرنے میں, ان ام المومنین کو کیا پتا لشکر کس طرح تیار ہوتا ہے, جنگ کس طرح ہوتی ہے. اور وہ بھی پیغمبر کے رلت کے 25 سال بعد, اور وہ بھی کسی اور سے نہیں, علی سے. علی کے سے مقابلہ اور اس کی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا کہ علی اگر مدینے میں ہے تو ہم ادھر سے بصرے میں جا کے پہلے قبضہ کریں, پھر وہاں سے کوفے کی طرف مارچ کریں گے, پھر قسطاط کی طرف جائیں گے, پھر اس طرح جو پوری اسٹریٹجی, وار اسٹریٹجی, یہ ظاہر ہے خواتین کا کام تو نہیں ہے نا. تو وہ جو وار اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہی ہیں جن کی پوری پلاننگ ہے. اور جو علی کی بیعت کو توڑ کے ناقصین کہا جاتا ہے نا ان کو, ناقصین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیعت کو توڑ دیا. ایک تو وہ جو بیعت پہ ہی نہیں آئے, شام والے تو بیعت پہ ہی نہیں آئے, تو وہ مارقین ہیں جو بیعت پہ نہیں آئے. یہ ناقصین ہیں کہ جو بیعت کو توڑ کے نکل گئے باہر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر علی کا لشکر ہے اور ادھر دوسرا لشکر ہے, اور دونوں لشکر کے اندر کنفیوژن ہے. ادھر کی ہم بات نہیں کرتے, ہم ادھر کی بات کرتے ہیں کہ علی کے لشکر میں جو علی کے ساتھی ہیں ان کے اندر کنفیوژن ہے, اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز جماعت ہو رہی ہے, ادھر والے بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں, ادھر والے بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں, ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا ہی ہے نا. یہ وہ سچویشن ہے تاریخ اسلام کا پیغمبر کے بعد کہ جس میں بڑے بڑے کنفیوژن کا شکار تھے بڑے بڑے لوگ, اور وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں حق اس طرف ہے یا اس طرف ہے. علی کے لشکر کا ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ حق پر ہیں. کہا ادھر بھی تو بہت مقدس لوگ ہیں, کیا وہ باطل پر ہیں؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, اب کیسے پہچانیں کہ کون حق پر ہے؟ آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نجر بلاغہ میں بھی ہے, کہا کہ حق کو پہچانو, اہل حق خود پہچان لیے جائیں گے. یعنی افراد کے ذریعے حق کو نہ پہچانو, پہلے حق کی معرفت حاصل کرو, جب حق کی معرفت حاصل کر لو گے اہل حق پہچان لیے جائیں گے. ورنہ یہی ہوگا, ادھر بھی مقدس لوگ ہیں ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی, یہی کربلا میں ہو رہا تھا, ادھر بھی نماز ہو رہی تھی ادھر بھی نماز ہو رہی تھی. تو یہ نہ دیکھو صرف نماز اور روزے اور نعرہ تکبیر اور شہادت, حق حق کس طرف ہے, حق کی معرفت حاصل کرو, حق کی شناخت حاصل کرو. تو علی کے لشکر کے اندر لوگ موجود ہیں اور کنفیوژن کا شکار, اور ایسی اس طرف بھی ہوئے کنن. ادھر لیڈ کرنے والے کون نمایاں لوگوں میں سے ایک زبیر ہے, زبیر کی بات ہو رہی دے چکے. علی علیہ السلام نے ایک موقع حاصل کر کے کسی وقت زبیر کو میسج بھیجا کہ مجھ سے ایک ملاقات کر لو. اچھا اب وہ پس و پیش سے کام لینے لگے پہلے تو, کیونکہ وہ تو کی فگر ہے نا پورے لشکر کے, لیکن اب علی کا میسج آیا تو وہ اگنور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے میسج بھجوا دیا, ہاں تیار ہوں میں, آپ نکال جاؤ. بیٹے کو اندازہ ہو گیا کہ میرے والد جو ہیں وہ علی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بیٹے نے کہا کہ ایسی غلطی نہیں کیجیے گا کہ علی سے میٹنگ کریں. کہا کیوں بھائی, ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے, اگر وہ آفر کر رہے ہیں کہ بیٹھتے ہیں بات کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں بات. کہا نہیں نہیں نہیں, آپ علی سے میٹنگ کریں گے. پھر تو گیا, کہتے ہیں کہ زبیر جو تھے وہ اس وقت تک مخلص تھے جب تک عبداللہ ابن زبیر نہیں ہوا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے وہ آ کے معاملے کو بہت خراب کیا, اور عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے اس گراؤنڈ میں. بہرحال زبیر نے کہا نہیں, میں ملاقات تو کرنے میں کوئی نہیں سمجھتا, ملاقات کر لوں گا میں, اور ملاقات کر لی. جیسی ملاقات ہوئی تو مولا علی نے کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے اور تم میری گردن میں ایسے باہیں ڈال کے پیغمبر کے پاس آئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ زبیر تمہیں علی سے بہت محبت ہے؟ زبیر نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جب تم علی کے مقابلے میں تلوار لے کر آؤ گے. زبیر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اور علی کے مقابلے میں تلوار لے کر آؤں؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے کہا ہو گیا ایسا, میں تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ دن آج ہے آ گیا, تم میرے مقابلے میں تلوار لے کر آ گئے ہو. اب ایسی بات یاد دلا دی علی نے کہ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال دل میں کچھ نرمی تو تھی نا, مائل تو تھا اس طرف, تو رونے لگے. کہا آپ نے مجھے صحیح چیز یاد دلا دی اور صحیح وقت میں یاد دلا دی. میں اس جنگ سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں سمجھ گیا میں غلطی پر ہوں. آپ نے کہا دیکھ لوں, میں یہی یاد دلانے آیا تھا تمہیں. اس کے بعد مولا علی واپس آ گئے. اب جب یہ زبیر واپس آئے, بیٹے نے اندازہ لگا لیا کہ میرے ابا ہاتھ سے نکل گئے. بیٹے نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا علی نے مجھے ایسی چیز یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا. کیا مطلب ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو بتایا. بیٹے نے کہا ڈر گئے آپ علی کے لشکر کو دیکھ کے؟ اکسا رہا ہے بیٹا. کہا ڈر گئے علی کے لشکر کو دیکھ کے؟ کہا نہیں نہیں تم جو کہہ لو ڈر گئے یا کچھ بھی, لیکن میں اب اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گا, مجھے ایسی بات انہوں نے یاد دلا دی, میں جا رہا ہوں. اور لشکر کو چھوڑ کے نکل گئے زبیر. رات کا وقت تھا, پیچھے سے کسی نے آ کے حملہ کیا اور مار دیا. زبیر اس طرح قتل ہوئے, میدان میں نہیں ہوئے, میدان سے نکل کے جا رہے تھے, پیچھے سے کسی نے حملہ کیا. کس نے کیا اور کس نے اس کو بھیجا یہ سب باتیں الگ ہیں, لیکن بہرحال زبیر کو قتل کر دیا گیا میدان سے نکل کے جانے کی وجہ سے. علی علیہ السلام کے ہاتھ میں زبیر کی تلوار آئی, کسی نے علی کو تلوار پیش کی, کہا یہ زبیر کی تلوار ہے. علی نے وہ تلوار ہاتھ میں لی, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا علی نے تلوار کو دیکھا اور کہا بخدا اس تلوار نے بارہا پیغمبر کے چہرے سے غبار کو دور کیا. اس تلوار نے پیغمبر کا دفاع کیا, زبیر کی تلوار نے بارہا دفاع کیا. تو وہ جو بارہا پیغمبر کے دفاع میں اپنی تلوار اٹھایا کرتا تھا, وہ جو علی کے دفاع میں تلوار اٹھانے والا تھا, کیا ہو گیا ایک دم کہ وہ علی کے مقابلے میں لشکر لے کر آ گیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ بس یہ وہ چیز ہے جو ہم زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں, بصیرت. جب انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے, کوئی کارنامہ دکھا رہا ہے, ہم تو صرف کارنامے دیکھتے ہیں نا, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کارنامہ بصیرت کے ساتھ دکھا رہا ہے یا بے بصیرتی کے ساتھ دکھا رہا ہے. صرف عمل نہیں دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کی بصیرت کتنی ہے, بصیرت کے ساتھ کر رہا ہے یا بصیرت کے بغیر کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بصیرت نہ ہو تو زندگی بھر کا کارنامہ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے, جتنے کارنامے دکھائے ضائع ہو گیا. تو لوگ پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے, لوگ مولا علی کے زمانے میں بھی تھے, اور ان کے اندر بصیرت کا فقدان تھا. جو علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہیں وہی علی سے آ کے پوچھ رہے ہیں کیا ہم حق پر ہیں. ایک ایسا لشکر, ایک ایسا گروہ جس کے اندر کنفیوژن ہو, آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہو, تو وہ کامیاب ہوتا ہے؟ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. جنگ جمل جب ختم ہو گئی تو دعا طاہر علی کے لشکر کو کامیابی ہو گئی گئے عمل میں. تو علی کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے جو مال میدان جنگ میں پڑا ہوا تھا وہ سب اٹھا لیا جس کے ہاتھ جو لگا. ایک مرتبہ مولا علی نے اعلان کیا کہ جن جن کے پاس جو جو مال ہے میدان جنگ سے جن لوگوں نے جو لیا ہے وہ لا کے یہاں ایک گراؤنڈ میں جمع کر دیں. جو کچھ لوگوں کے پاس تھا تلواریں یہ وہ نیزے وزے سب لا کے جمع کر دیا گیا, ڈھیر لگ گیا چیزوں کا. جب سب کچھ جمع ہو گیا تو آپ نے جنگ جمل کی جو شکست خوردہ فوج تھی اس سے کہا کہ آپ لوگ آئیں اور جن کی جو چیز ہے وہ اٹھا لیں. اب علی کے لشکر کے لوگ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا یہ تو مال غنیمت ہے, جنگ ختم ہو گئی نا, جیت گئے ہم. کہاں جیت گئے, تو یہ تو ہم نے میدان جنگ سے اٹھایا نا, کسی کے گھر جا کے تھوڑی چھینا, یہ تو مال غنیمت ہے, یہ تو خالص مال غنیمت ہے, اس سے زیادہ اور مال غنیمت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہی ہے. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لے لو, جن کا مال ہے ان کو واپس کی دے رہے ہیں. بھائی وہ تو جنگی قیدی ہیں, پرزنرز آف وار, ان کو پکڑیں, ان کو گرفتار کریں, ان سے اور کمائیں کہ فدیہ دے کے چھوڑو گے تم. پرزنرز آف وار سے تو اور کمایا جائے گا نا. تو آپ نے کہا نہیں, یہ مال غنیمت نہیں ہے, واپس کرو. کسی نے ایک تاریخی جملہ کہا, کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی پالیسی بہت عجیب ہے کہ ان کے خون کو تو حلال کر دیا, ان کے مال کو حرام کر دیا. یعنی ان کے خون کو حلال کر دیا, میدان میں آئے تو کہا مارو, اور مال کو حرام کر دیا, کہہ رہے واپس کرو. یہ کیا بات ہو گئی, سوری. تو کہا خون کو حلال کر دیا اور مال کو حرام کر دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی, یہ کیسے ہو گیا. اچھا یہ بات جو ہے وہ علی علیہ السلام تک پہنچی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے خون کو حلال کر دیا اور مال کو حرام کر دیا. تو آپ نکل کے آئے, آپ نے کہا اچھا تو آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, اور یہ جو مال ہے یہ مال غنیمت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسلام و کفر کی جنگ نہیں بھی ہے تو یہ مال تو میدان جنگ سے اٹھایا نا ہم نے. آپ نے فرمایا اگر یہ مال غنیمت ہے, بس سب جملے ہیں, فرمایا اگر یہ مال غنیمت ہے تو تم میں سے کون ہے جو ام المومنین کو کنیزی میں قبول کرے گا. دم سناٹا, ایسی بات کر دی انہوں نے, ایک دم سناٹا چھا گیا. اب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ جنگ ہو گئی ضرور لیکن یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. تو علی کے ساتھ موجود ہیں, میدان جنگ میں موجود ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں, کتنے قربان بھی ہو گئے, لیکن یہ شعور نہیں ہے, یہ آگہی نہیں ہے, یہ بصیرت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ علی علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ نظر آئے گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے خلافت سے پہلے جو 25 سال ہے اس میں جو جنگیں ہوئیں وہ جنگیں اسلام اور کفر کی جنگیں تھیں. اس میں مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ ایرانیوں سے ہو رہا ہے, رومیوں سے ہو رہا ہے, مصریوں سے ہو رہا ہے, افریقیوں سے ہو رہا ہے, رومن امپائر, پرشین امپائر. تو وہ ایک اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے جس پہ مسلمان کھڑے ہیں. علی علیہ السلام کا زمانہ آیا, ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہا ہے, کلمہ گویوں سے ہو رہا ہے, نعرہ تکبیر لگانے والوں سے ہو رہا ہے. یہاں پتہ چلے گا کہ بصیرت کتنی ہے. اور ایک جملہ ہے مولا علی کا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. نہج البلاغہ میں ہے خطبہ نمبر 173, فرمایا وقد فتح باب الحرب بینکم وبین اہل القبلہ, کہ دیکھو تمہارے اور اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے. اہل قبلہ کے درمیان, اب تک تمہارا مقابلہ اہل قبلہ سے نہیں ہو رہا تھا, اب تک تمہارا مقابلہ ہو رہا تھا آتش پرستوں سے, اب تک مقابلہ ہو رہا تھا عیسائیوں سے یہودیوں سے, اب جو جنگ کا مقابلہ ہے وہ ہے اہل قبلہ سے. وقد فتح باب الحرب بینکم وبین اہل القبلہ, فرمایا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم, اور اس جنگ میں علم وہی اٹھائے گا جو اہل بصر, بصر صبر اور علم والا ہوگا. یعنی اس کے اندر بصیرت ہوگی, اس کے اندر صبر ہوگا اور اس کے اندر علم ہوگا. یہ تین چیزیں جن کے پاس ہوں گی وہ اس جنگ میں علم اٹھائے گا, ورنہ نہیں اٹھا سکتا, ورنہ کنفیوژن کا شکار رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل قبلہ سے مقابلہ ہے ہمارا, کسی اور سے مقابلہ نہیں ہے, کفار و مشرکین سے مقابلہ نہیں ہے. اہل قبلہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بصیرت چاہیے, فقط شجاعت نہیں چاہیے, مقابلہ بصیرت سے ہوگا اور صبر اور علم کے ساتھ ہوگا. تو وہ جو صاحبان بصیرت تھے وہ جانتے تھے اس مقابلے کی حیثیت کیا ہے. جنگ سپین میں عمار یاسر آتے ہیں, جنگ جمل کی بات ہوئی, جنگ سپین کی ایک بار اس وقت عمار یاسر, عمار یاسر نام ہی کافی ہے, ایک مقام ہے عمار یاسر کا, خدمات ہیں ان کے والد اور والدہ یاسر اور والدہ سمیہ اسلام کی راہ میں شہید ہوئے مشرکین کے ہاتھوں مکے میں. تو ایک مقام تھا جناب عمار یاسر کا. عمار یاسر دیکھ رہے ہیں کہ خود علی کے لشکر میں کنفیوژن ہے, عمار یاسر دیکھ رہے ہیں کہ خود علی کے لشکر کے اندر کنفیوژن ہے. تو لشکر کے سامنے آ کے کہتے ہیں عمار یاسر, جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر میں کنفیوژن ہے, انہوں نے سوچا کہ میں اپنی خدمات کے ذریعے اگر اس کنفیوژن کو دور کر سکوں بہت اچھی بات ہے. لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ جو سامنے لشکر ہے تمہارے مقابلے میں, اس لشکر کا جو جھنڈا ہے, جو لوگ یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, خدا کی قسم پیغمبر کے زمانے میں جنگ بدر اور جنگ احد میں یہی لوگ یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے, اور اس وقت یہ کفر اور شرک کا جھنڈا تھا جو ان کے ہاتھوں میں تھا. ان کی بصیرت کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سوچیں, اس طرح سوچ نہیں رہے ہیں. یہ نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ عمار یاسر جیسے صحابی جن کا ایک مقام ہے, جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو, اور عمار کا لشکر علی میں ہونا خود ان کے مخالف لشکر کے لیے کنفیوژن کا سبب تھا کہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے عمار یاسر, عمار یاسر, عمار یاسر علی کے ساتھ ہیں, ہم عمار یاسر سے جنگ کریں گے, ہم عمار یاسر سے مقابلہ کریں گے, کہیں عمار یاسر ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے تو کیا ہوگا, کیا ہم باغی گروہ بن جائیں گے. آج بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ پیغمبر نے فرمایا عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا, عمار کو بھی پتا اپنے اسٹیٹس کا, وہ چاہتے ہیں میں اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو نصیحت کروں, ان کے شعور کو بیدار کروں. فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو ان کے ہاتھوں میں جھنڈا, یہ وہی لوگ ہیں جو کفر اور شرک کا جھنڈا لے کر پیغمبر کے سامنے آئے تھے, اور یہی تھے عمر بن عاص اور معاویہ اور یہ سب, ظاہر ہے یہی لوگ اس زمانے میں تھے. فرمایا یہی لوگ تھے, اور آج یہ علی کے مقابلے میں آئے یہ جھنڈا لے کر. پہچانو ان کو, اپنے شعور کو بیدار کرو. عمار یاسر کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ بیداری آ جائے. پھر جب مقابلے کے لیے آئے, دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمار یاسر ہوں. 90 سال تقریباً عمر ہے اس وقت ان کی. فرماتے ہیں جانتے ہو کون ہوں؟ عمار یاسر ہوں میں. میرے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا, یاد ہے تمہیں؟ اب یاد تو ہے لوگوں کو, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ہاں یار کہا تو تھا پیغمبر نے, یہ آگے میدان میں اب کیا ہوگا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذوالقلع. ذوالقلع جو تھا وہ شامی لشکر میں تھا, لیکن وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھا. ویسے تو شام والے لشکر میں اس کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے سوال جواب کرے جس طرح علی سے لوگ سوال جواب کرتے تھے. ادھر پروٹوکول ہائی تھا, وہاں یہ نہیں تھا کہ جو چاہے سوال کر لے اس طرح. لیکن ذوالقلع جو تھا وہ ایک لشکر کے ایک حصے کا سپہ سالار تھا, تو وہ ذرا ہائی رینک کا ہو گیا. تو اس نے آ کے جو ہے وہ سوال کر لیا امیر شام سے کہ بھائی عمار یاسر اس طرف سے میدان جنگ میں آ گئے ہیں, تو کیا واقعی ہم صحیح راستے پر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اور اگر ہمارے ہاتھوں سے عمار یاسر مارے گئے تو؟ اچھا وہ بھی بہت تیز آدمی تھا ظاہر ہے. اس نے کہا یہ تم کیوں کنفیوژن پھیلا رہے ہو بھائی فوج کے اندر؟ عمار یاسر ابھی آئے ہیں نا, یہ کیسے تم نے پیشن گوئی کر دی کہ وہ مارے جائیں گے تمہارے ہاتھوں سے؟ ابھی دیکھتے رہو, ابھی تو جنگ شروع ہو بھی نہیں ہوئی ہے. مجھے یقین ہے عمار یاسر ہماری طرف آ جائیں گے. خود ہی پیشن گوئی کر دی. اور اس کے بعد سوچا کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے, یہ اس کے ذہن میں بہت کنفیوژن ہے, اور ایسا نہ ہو عمار یاسر کو کچھ ہو جائے اور یہ کنفیوژن اور لوگوں میں بھی پھیلائے. خیر جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی تو عمار یاسر کی شہادت سے پہلے یہ ذوالقلع جو ہے نا یہ کام آ گیا, یہ مارا گیا. اب تھا تو ایک اہم آدمی نا, وہ جب مارا گیا کسی نے آ کے امیر شام سے کہا بھائی ذوالقلع مارا گیا. اچھا ایک اہم سپاہ سالار اگر مارا جائے تو افسوس ہوتا ہے نا, لیکن ان کو ذرا افسوس نہیں ہوا, دل میں اطمینان ہوا شکر ہے مارا گیا ورنہ کنفیوژن پھیلاتا. یہ اور ادھر ہمارے یاسر سے جب مقابلہ شروع ہوا پھر بالآخر ہمارے یاسر شہید کر دیے گئے. اب جب ہمارے یاسر شہید ہو گئے, اب دیکھیں بصیرت دیکھیں لشکر شام کی, تو پھر وہ حدیث آ رہا گئے لوگوں کو ہمارے یاسر مارے گئے, ہمارے یاسر مارے گئے. ارے پیغمبر نے تو فرمایا تھا ہمارے یاسر باقی گروہ کے ہاتھ سے مارا جائے گا, تو کیا ہم باقی ہیں؟ پھر کسی نے ہی آ کے اس سے کہہ دیا کہ ہمارے یاسر مارے گئے ہیں, اور آپ کو یاد ہے پیغمبر نے فرمایا تھا ہمارے یاسر باقی گروہ کے ہاتھوں مارا جائے گا. تو اب کسی نے کہا واقعی یہ تو کنفیوژن کی بات ہے. اس نے کہا بھائی ہمارے یاسر کو کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا ہم نے مارا, اس نے تیر مارا, اس نے تلوار ماری, اس نے نیزہ مارا. کہا نہیں بھائی ہمارے یاسر کو آپ لوگوں نے نہیں مارا. کہیں اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے ہم نے ہمارے یاسر کو مار دیا. کہا یہ بتاؤ ہمارے یاسر کو میدان جنگ میں کون لے کر آیا؟ ہم لے کر آئے. کہا علی لے کر آئے. کہا نہ علی لے کر آتے نہ ہم مارے جاتے. اگر علی لے کر نہیں آتے ہمارے یاسر کو تو کیوں مارے جاتے وہ؟ تو جو لے کر آیا وہ ذمہ دار ہے عمار کے قتل کا. اتنی زبردست لاجک آئی اوپر سے, سب مطمئن ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے صحیح ہے, جو لے کر آیا وہی ذمہ دار ہے. یہ لاجک یہاں سے چلتے 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 مولا علی تک پہنچ گئی, کہ وہاں تو یہ خبر چل رہی ہے کہ ہمارے عصر کو نہ علی لے کر آتے نہ وہ شہید ہوتے. اب علی کے سامنے لاجک پیش کرے کوئی اس طرح، لاجک تو نہیں ہے یہ، فیلسی، مغالطہ، آرگومنٹس اور فیلسی ملتے جلتے ہوتے. تو علی نے کہا اچھا تو عمار یاسر کو چونکہ میں لے کر آیا ہوں لہذا میں ذمہ دار ہوں اس کے قتل کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حمزہ کو پیغمبر لے کر آئے تھے جنگ احد میں، تو جناب حمزہ کی شہادت کے ذمہ دار پیغمبر ہو گئے. نہ وہ حمزہ کو لے کر جاتے نہ حمزہ شہید ہوتے. بس یہی ہم رکتے اس بیان کو، باقی باتیں بعد میں کریں گے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ لشکر کے اندر جو موجود ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بصیرت کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، آگہی کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے. اور جہاں یہ کمی ہوگی وہاں یہی سب کچھ ہوگا. اسی لیے کہا گیا بصیرت میں اضافے کی دعا کرو. تعقیبات نماز والی دعا میں نے کل بتائی تھی آپ کو، ابھی آپ نے دعائے عرفہ پڑھی ہوگی امام حسین علیہ السلام کی. دعائے عرفہ میں کم از کم تین جملے ایسے ہیں جو بصیرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تین میں سے میں ایک سناتا ہوں آپ کو. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. ایک جملہ جو زیادہ کلیئر ہے، زیادہ واضح ہے، ورنہ تینوں جملے ہیں. اب وقت نہیں رہا، آج کی حد تک ہم یہ روکی نہیں. تو دعائے عرفہ آپ کو معلوم ہے معرفت سے بھرپور دعا ہے. اس پر ایک جملہ ہے کہ اللہم اجعل غنایا فی نفسی بارلا، میرے نفس کو بے نیاز بنا دے، بے نیاز کر دے مخلوق خدا سے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. والیقین فی قلبی، اور میرے دل میں، قلب میں یقین ڈال دے. والاخلاص فی عملی، اور میرے عمل میں اخلاص پیدا کر دے. والنور فی بصری، اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے. والبصیرت فی دینی، اور مجھے دین کی بصیرت عطا فرما. تو دعائے عرفہ میں بھی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے دین کی بصیرت، اس قدر اہم ہے. دو جملے اور ہیں لیکن میں ایک ہی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بصیرت، بصیرت کے بغیر اگر انسان بہت سے کارنامے بھی انجام دے رہا ہے تو کسی وقت بھی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر بصیرت کے ساتھ ہے تو کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. جو صاحبان بصیرت ہیں وہ پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ جو ایام ہیں، مختلف ایام میں مختلف واقعات ہم بیان کرتے ہیں مصائب کے. امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں کوفے کی طرف، عراق کی طرف، راستے میں ایک مقام پر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. دیکھیں آپ بصیرت کیا چیز ہے. سن چکے ہیں آپ لوگ مصائب کے واقعات، ہر سال ایک جیسی بیان کرتے ہیں ظاہر ہے. بس ذرا کوئی نیا نقطہ بیان کر دیتے ہیں، واقعات تو وہی ہیں. آنکھ لگ گئی آپ کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی سید الشہداء کی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے. قریب ہی علی اکبر موجود تھے، جیسے سنا فرمایا بابا جان آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کی؟ کلمہ استرجاع یعنی جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں. ویسے تو قرآن کی آیت ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں؟ فرمایا بیٹا جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ کاروان اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. امام حسین کا خواب ہے، عام خواب نہیں ہے. فرمایا کوئی کہہ رہا ہے جیسے یہ کاروان اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. حسین علیہ السلام کا جملہ. اب جناب علی اکبر کی بصیرت دیکھیں، کہتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی جانب؟ بعض جگہوں میں بتایا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو مولا علی کا جملہ ہے، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یہ ایک مومن کی بصیرت ہوتی. بس یہ کاروان جیسے جیسے کوفے کی طرف بڑھتا چلا گیا، ایک مرحلہ وہ تھا جب لوگ اس میں شامل ہوتے رہے، اور ایک مرحلہ وہ آیا جب ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ سامنے سے دو سوار آ رہے ہیں. آپ نے کہا ان کو روکو. ایسا لگا جیسے وہ دو سوار آپ سے ملنا نہیں چاہتے اور وہ نکل جانا چاہتے تھے بغیر ملاقات کیے ہوئے، لیکن آپ نے اپنے آدمیوں کو بھیج کے ان کو بلوایا. جب وہ آئے تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. تو کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ خاموش ہو گئے. کہا بتاؤ کوفے میں کی حالات کیا ہیں؟ کہا سب کے سامنے بیان کریں یا تنہائی میں بیان کریں؟ فرمایا نہیں سب کے سامنے بیان کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات میرے ساتھیوں سے چھپی رہے. تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا. کہا اگر ایک جملے میں عرض کروں تو یوں ہے کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کہا کیا دیکھا تم نے کوفے میں؟ کہا بندہ رسول جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ بیچ بازار میں ہانی ابن عروا کو لا کے قتل کیا گیا. ہانی ابن عروا کوفے کے ایک بڑے اور مضبوط قبیلے کے سردار تھے، تو بیچ بازار میں لا کے ہانی ابن عروا کو قتل کیا گیا اور دار الامارہ پہ لے جا کے جناب مسلم کو قتل کیا گیا، اور ان دونوں کے سر دار الامارہ پہ لٹکا دیے گئے. اور جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو ان دونوں شہداء کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوستو تم نے دیکھ لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہاں کے حالات یوں ہیں، تم میں سے جو اپنے راستے پہ جانا چاہتا ہے چلا جائے. تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سید الشہداء کو چھوڑ کے سب سے زیادہ لوگ اس مقام سے نکل کر گئے، اور اس کے آگے جو لوگ آپ کے ساتھ رہے وہ مخلص لوگ تھے جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں گئے، مفاد پرست لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین سیدانیوں کے خیموں میں آتے ہیں، جمع کرتے ہیں بیویوں کو اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے، مسلم کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلم کی بیٹی کو بلاتے ہیں، اپنے آغوش میں بٹھاتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. ایک مرتبہ بچی کہتی ہے کہ چچا جان آپ میرے ساتھ اس طرح شفقت سے پیش آ رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیش آتے ہیں. فرمایا ہاں بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارے باپ کی جگہ موجود ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں. ایک اور بچی ہے جو دور سے یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح شفقت کا برتاؤ کیا جاتا ہے. عصر عاشور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد کوئی شفقت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن کوئی شفقت کا مظاہرہ کرنے نہیں آتا. جو آتا ہے وہ تماشے لگانے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے وہ چادر چھیننے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے وہ گوشوارے نوچنے کے لیے آتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جو لوگ فرقہ واریت دہشت گردی اور اتحاد پسندی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. بار الہ مومنین کرام جہاں جہاں بار ان کو اپنی حفظ امان میں رکھ. عزاداری سید الشہداء جہاں جہاں ہو رہی ہے عزاداری اور عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ امان میں رکھ. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار امان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.